الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آداب و صلات میں ہماری جو گفتگو تھی وہ خشوع کے حوالے سے تھی، اور اسی میں کچھ شاخیں نکل آئیں، کیونکہ خشوع کے حوالے سے جو انہوں نے بنیادی تعریف بیان کی وہ یہ کہ انسان کے دل پر خدا کی صفت جلالیہ اور جمالیہ کا اثر ہو. تو جلال و جمال کو ایکسپلین کرنے میں پھر ہم اس طرف نکل گئے کہ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جلال یا سختی ہے، جمال مہربانی ہے، تو وہ سختی اور نرمی والی بات آ گئی زندگی میں. تو بہرحال اب ہم اپنے ایگزیکٹ ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں کہ خشوع کے حوالے سے پھر فرماتے ہیں کہ وہ مراتب خشوع بحسب مراتب ادراک عظمت و جلال و حسن و جمال است، کہ انسان کا نفس جتنا زیادہ ادراک رکھتا ہے، یعنی جتنا زیادہ پرسیو کرتا ہے خدا کے عظمت و جلال کو اور حسن و جمال کو، اتنا ہی زیادہ اس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خشوع یعنی خدا کے سامنے دل کا جھکا ہوا ہونا، ان دو چیزوں پر منحصر ہے. اور کیونکہ وچوں امثال ماہا بائی حال از نور مشاہدات محروم ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں کیونکہ اس نور کے مشاہدے سے محروم ہیں، ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علم یا ایمان برائیں، کہ کیونکہ ہم اس چیز سے محروم ہیں کہ خدا کی صفت کے نور کو دیکھ سکیں، اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے، نہ کہ ریکمینڈڈ وے ہے، کہ ہم علم اور ایمان کے رستے سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. ارے بس من، یعنی جیسے ہم کبھی ایک بات یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا ایک عجیب سا پیراڈاکسیکل جملہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، جبکہ حقیقتاً تقلید بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. یعنی انسان کے لیے جو خدا چاہتا ہے، کہ جیسے آیت اللہ بہجت نے کسی بزرگ عالم کا یہ جملہ بھی کہ انسان کو اتنا فقی ہونا چاہیے کہ مسائل کو خود سے سمجھے، ضروری نہیں کہ مجتہد اور آیت اللہ بن جائے، لیکن انسان کو اس علمی مرتبے پر ہونا چاہیے کہ وہ مسائل خود سے درک کر سکے. تو یعنی یہ ریکمینڈڈ نہیں کہ مقلد ہوں، بلکہ مجبوری ہے کہ ہم خود سے اس جگہ نہیں پہنچ سکتے، ہماری نالائقی ہے، تو آپ کسی کو فالو کر لیجئے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارا علم اور دلیل کا اور بحث مباحثے کا جو سارا سلسلہ ہے، یہ اصل میں ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ریکمینڈیشن یہ ہے کہ انسان کا دل اتنا پاک ہو، انسان کا نفس اس قابل ہو کہ نور خدا کا مشاہدہ کر سکے. یعنی جیسے انسان اس قابل ہو کہ باہر کھلے میں آئے اور سورج کی روشنی کو دیکھ لے، جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جو سورج کی روشنی کو اور روشنی میں اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اسے کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں اسی رسالے میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ انسان اگر صاحب احتیاط ہے، یعنی خود اس جگہ پر ہے کہ سمجھ سکتا ہے چیزوں کو، تو وہ ضروری نہیں تقلید کرے. یعنی یہ جس مجتہد کی وہ تقلید کرے، یا مختلف مجتہدین کی ملا کے تقلید کرے. تو یعنی ہر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ مجتہد ہونا چاہیے، ریکمینڈیڈ یہ. تو اسی طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم علمی بحث کر رہے ہیں یا ہم ایمان کے رستے سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ موسٹ ریکمینڈیڈ وے نہیں ہے زندگی گزارنے کا. جو صحیح معنوں میں ریکمینڈیشن ہے وہ یہ کہ انسان کا دل روشن ہو، نفس اس شفاف آئینے کی مانند ہو جس میں نور خدا ریفلیکٹ ہو. تو یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اس چیز سے محروم ہیں، اس نور سے محروم ہیں، تو لہٰذا مجبور ہیں کہ علم یا ایمان کے رستے سے وہاں تک پہنچیں. اور پھر اسی چیز کو خداوند کریم نے جو پہلی آیت ہے سورۃ المؤمنون کی اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ بے شک فلاح یافتہ ہو گئے مؤمنین جو اپنی نمازوں میں خاشے ہیں. اور یہ مطلب سب سے اس میں جو موسٹ نوٹیسیبل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خدا نماز سے پہلے مؤمنین کا ذکر کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. اور مؤمن حقیقت میں وہی ہے کہ جو صلات میں خاشع ہے. قد افلح المؤمنون, کیونکہ اس کے آگے الذینہ ہے. کون سے مؤمنون؟ جو لوگ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی مؤمن ہے ہی وہ خدا کی بارگاہ میں کہ جس کا دل نماز میں خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا, اور جو ایسا مومن ہے وہ افلاح یعنی وہ فلاح پا چکا, وہ فلاح یافتہ ہو چکا. یہ نہیں کہ وہ فلاح پائے گا یا اپنی نیکی سے ملے گا یا اس کو, نہیں, فلاح یافتہ ہو چکا. تو یہ آیت کہ خشوع در نماز را از حدود و علائم ایمان قرار دادے, یعنی نماز میں خشوع کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے. کہ کیونکہ بیسیکلی ایمان دعوے سے نہیں ثابت ہوتا, یعنی اس بات سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علامتیں, تو اس آیت کی روح سے ایمان کی علامت کیا ہے؟ صلات میں خاشع ہونا, اور اس کے بعد اور بہت ساری باتیں, لیکن سب سے پہلی چیز نماز ہے. اور اسی پورے سلسلے میں 10-12 صفتیں بیان کر کے پھر آخر میں بھی خدا نے یہ بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, یعنی کہ جب ایمان ترقی کرتا جاتا ہے تو ابتدا میں مومن خاشع ہوتا ہے, اور بعد میں علی صلاتہم یحافظون. یہاں پر کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلی اس میں ذکر فرمایا ہے کہ المؤمن مؤمن جو ہیں وہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, مؤمن وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی صلات میں خاشع ہیں, یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں, خدا کی عظمت اور روب کا اثر ان کے دلوں پر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں بیچ میں 7-8 مزید کوالٹیز بیان کر کے مومنین کی, یہ اس کا اضافہ کیا کہ والذین, اور وہ لوگ, ہم علی صلاتہم یحافظون, جو اپنی صلات پر محافظ ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. ان دو باتوں میں کیا ڈفرینس ہوا؟ کس عنوان سے بدل گئی؟
خاشے تو ہو ہی گئے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خاشع رہیں, پہلی بات. دوسری جو اور بیچ میں چیزیں آئی ہیں وہ سب پریزرو رہیں, تو سٹیٹ پریزرویشن, نیچے نہ جائیں.
یعنی جب صلات کے معنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں فقط نماز, تو آپ کو ان کے کچھ بھی میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم علی صلاتہم یحافظون کیا چیز بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یہ معنی کریں گے کہ وہ نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہیں, نماز قضا نہیں کرتے, نماز چھوڑتے نہیں. لیکن اگر آپ صلات کے معنی یہ سمجھیں کہ صلات, جو میں نے بار بار کہا, خدا سے وصال, خدا سے تعلق, تو یعنی ابتدا میں ابھی خدا سے تعلق نہیں پیدا ہوا ہے, وصال کی حالت نہیں ہے, لیکن دل جھکے ہوئے ہیں اور انسان وصال کے رستے پر ہے. جب مزید سٹیجز کور کر کے اور اچھی اور صفات کو حاصل کر کے جب وصال حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس حالت وصال کو پرزرو کرتے ہیں. جی جی जी, तकवे के हवाले से भी, तकवे जी हाँ, कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। जी, तो इन दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है? या अगर फ़कत आप ज़ाहिरी नमाज मुराद ले लेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आएगा। हुम अला सलातहिम खाशऊन, यानी कि जो अपनी सलात में, चाहे वो नमाज हो, यानी खुदा से ताल्लुक़ में, किस तरीके से खुदा से ताल्लुक़ पैदा करते हैं कि उनके दिल खुदा की बारगाह में झुके हुए, यानी इट इज़ द बिगेनिंग। उसके बाद जब वो हराम से बच गए, जब उन्होंने बाकी सारे उन चीज़ों को अचीव कर लिया, तो ये ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो गया, विसाल कायम हो गया। तो विसाल कायम होने के बाद वो फिर उसकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। हिफाजत का मरहला, अगर आप इंशाल्लाह यकीनन समझेंगे कि हिफाजत का मरहला ताल्लुक कायम करने के मरहले से ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यानी एक नेकी के रास्ते पर चलना, खुदा की राह पर चलना, इब्तिदा करना आसान है, लेकिन खुदा से ताल्लुक पैदा करने के बाद उसकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए रसूल खुदा की जो वो हदीस हमें मिलती है कि वो फस्तकिम कमा उमिरता वाली जो आयत है, कि आपने फरमाया कि इस आयत ने बूढ़ा कर दिया मुझे, कि जब खुदा ने कहा कि जैसे हमने कहा है वैसे इस्तकामत अख्तियार करो, तो यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये आला मेयार के अफराद की बात है कि फिर जब सलात कायम हो जाती है तो फिर वो उसकी हिफाजत करते हैं, उस ताल्लुक को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। तो पस हर कस, अब ये जुमला ख़तरनाक है, पस हर कस दर नमाज खाशिअ न बाशद बहस्ब फरमूदे ज़ात मुक़द्दस हक अज़ ज़ुमरे अहले ईमान ख़ारिज अस्त। पस हर वो शख्स के जो अपनी नमाज में खाशिअ नहीं है, वो खुदा के कौल के मुताबिक अहले ईमान के दायरे से बाहर है। क्योंकि खुदा मोमिनीन की पहली अलामत क्या बयान कर रहा है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, बाकी हर क्वालिटी से पहले, कि जो साहिबान ईमान हैं वो अपनी नमाजों में खाशिर हैं, यानी दिल खुदा की बारगाह में झुके हुए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं,
नहीं, लेकिन दिल की पहली क्वालिटी ही ये है, मोमिन की पहली क्वालिटी ही ये है।
जी,
मतलब तकब्बुर नहीं, ईगो नहीं,
नहीं वो भी है। यानी देखें, खुदा जो है ना, इसको इसमें अगर आप देखें तो खुदा बाकायदा एक बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बयान कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक, कि जब तुम मेरी बारगाह में आओ तो तुम्हारे दिल झुके हुए हैं या नहीं है मेरे सामने। मतलब ये है मेन क्राइटेरिया ईमान का। और खुदा की बारगाह में हाजिर होने के लिए जो सबसे अहम अमल है वो नमाज है, सलात है। यानी कि जब खुदा से उनका ताल्लुक, आप शायद इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर अफराद हम जैसे मोमिनीन हैं कि जिनका खुदा से रिश्ता है विसाल ही नहीं कायम होता, दिल झुकने वाली बात तो बात की है।
हाँ
जी जी बिल्कुल। और इसीलिए यानी कि ये बात बिल्कुल कुरानी आयतों की रूह से साबित है कि जो मोमिन है उसका हिसाब, ज़िंदगी का हिसाब, दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब खुदा के पास कुछ और है। यानी कि जब भी लोग उस चीज़ को हासिल कर लेंगे उनको वो नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। वह नमाज है माँ हाँ के मशफू ब खुशू नीस्त अज नुकसान ईमान या फ़कदान आस्त। और हमारी नमाजें मशफू, यानी कि जिनकी शफाअत खुशू नहीं कर रहा, शफाअत समझते हैं, शफाअत का मतलब होता है कि जो आपका मददगार की हैसियत से आपके बराबर खड़ा हो, शफी उसे कहते हैं। यानी अरबी में शफ़ी जो है वो मतलब पैर की बात है, वतर तनहा व शफ वल वतर शफा यानी पैर। तो मशफू यानी जो आपके बराबर खड़ा हो जाए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए। तो यानी कि हमारी नमाजों की शफाअत अगर खुशू नहीं कर रही, खुशू से नहीं हो रही, तो ये या तो ईमान का नुकसान है या फ़कदान है। अच्छा, ये बाकायदा स्पेसिफिक टर्म है। नुकसान से मतलब क्या होता है? कमी है, नक्स यानी क्वांटिटी में कमी है। और फकदान का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल ही नहीं है, गुम। यानी ये अगर नमाज की शफाअत खुशू के ज़रिए से, क्योंकि ये खुशू है जो नमाज को बुलंद कर रहा है, अगर इसकी शफाअत खुशू के साथ नहीं हो रही तो या ईमान नाकिस है या फाकिद है, यानी ईमान है ही नहीं, या अगर है तो उसमें कमी है। अच्छा, ये नुकसान जो है ना, ये क्वांटिटी की कमी को कहते हैं, क्वालिटी की कमी ऐब कहलाती है। क्वालिटी की कमी ऐब है, क्वांटिटी की कमी नुकसान है, नक्स है। यानी वो चीज़ें जो ईमान की मौजूद होनी चाहिए उनमें से कुछ चीज़ें कम है, इंग्रेडिएंट्स कम है या बिल्कुल ही गायब है। व चूँ एतक़ाद व इल्म गैर अज़ ईमान अस्त अज़ी जहत ई इल्म के बा हक व असमा व सिफात उ व सायर मारिफ इलाहिया दरमा पैदा मी शवद गैर अज़ ईमान अस्त। अब ये बात भी बहुत ख़तरनाक है कि एतक़ाद और इल्म ईमान नहीं है। एतक़ाद यानी आप कहें कि मैं फ़लाँ चीज़ पर अकीदा रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें हर टर्म को बहुत स्पेसिफ़िकली समझना पड़ेगा। अकीदे का क्या मतलब होता है? लफ्ज़ अकीदा या एतक़ाद निकला कहाँ से? अक्द से। अक्द के माना क्या होते हैं? टाई या नॉट, गिरा बांधना। जैसे भाई अक्दुन उक्दतुन निकाह और ये सब जो है ना, टाई अ नॉट। तो अक्द का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से आपका एक कोई कनेक्शन हो गया या आपने उसके साथ एक गिरा बांध ली। वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, यानी आपको पता चल गया कि ये अच्छा है, या आपको बात समझ में आ गई, या इवन आपको नॉलेज हासिल हो गई कि ये सब कुछ अच्छा है, दीन अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, कुरान अच्छी किताब है, अहले बैत अच्छे अफराद हैं, सब पता चल गया, ये इल्म हासिल हो गया, इसकी वजह से हमारे उनके साथ दरमियान एक गिरा भी बन गई, एक रिश्ता भी कायम हो गया, लेकिन ये ईमान नहीं है। ठीक है, ये चीज ईमान नहीं है, ये एतकाद और इल्म ईमान नहीं है। इस जहत से कि ई इल्मे के बहक व असमा व सिफात उ व सायर मारिफ इलाहिया दरमा पैदा मिशवद गैर अज़ ईमान अस्त। इवन ये कि हम खुदा की असमा और सिफात और मारिफ इलाहिया का इल्म हासिल कर लें, यह भी ईमान नहीं है। देखिए, ईमान किस चीज को कहते हैं? कि जब इंसान का कल्ब उस तरफ मुतवज्जे हो जाए, इंसान का कल्ब उस तरफ चला जाए, जैसे कि शैतान ब शहादत ज़ात मुक़द्दस हक इल्म ब मब्दा माद उदारत। यानी शैतान ने ना खुदा का इनकार किया ना आखिरत का इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद काफिर है। सही है? और शैतान के इल्म के बारे में किसी को शक नहीं है कि बड़े से बड़े मोमिन से ज़्यादा शैतान का इल्म है, क्योंकि उसने जितनी बातें की कि इला योम युबासून, तो ज़ाहिर है योम बास पे यकीन रखता है तो बात कर रहा है ना कि योम युबासून, पता है ना उसे कि एक योम बेसत आने वाला है, क़यामत आने वाला है। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल कुफ्र की जड़ क्या है शैतान की? यानी देखें, इसमें जो है ना, अगर हम एक बिल्कुल जनरलाइज्ड इसमें से निचोड़ निकालें, ईमान और कुफर में सिर्फ एक फर्क है, तवज्जो अपनी जात की तरफ हो कुफर है, तवज्जोहात और मोहब्बतों का मरकज जात हक हो ईमान है। ये असल चीज है, कुफर और ईमान के दरमियान हद फासिल फकत ये, बाकी वो आलिम हो नहीं हो, जानता हो मारिफ इलाहिया कुरान का हाफिज हो, इनमें से कोई चीज ईमान की गारंटी नहीं है कि ये हाफिज कुरान है या आलिम है, या आलिम है आरिफ है फला फला कुछ भी हो। अगर तवज्जो है जात का मरकज अपनी जात है या गैर खुदा है, काफिर है, मुशरिक है, اگر توجہات اور محبتوں کا مرکز ذات حق ہے مومن ہے. تو شیطان خلقتنی من نار و خلقتہ من تین کہہ رہا ہے، یعنی صفات خدا کا قائل ہے، خالقیت خدا کا اقرار کر رہا ہے. انذرنی الی یوم یبعثون، یوم بعث کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے وکانا من الکافرین. تو یہ سب اقرار اور علم نہیں ہے ایمان، کہ میں نے اچھے طریقے سے جان لیا قیامت کے بارے میں، میں قیامت 4 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں، یا توحید پہ میں 20 درس دے سکتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ انسان کی محبتوں کا، انسان کی چاہتوں کا، انسان کی توجہات کا مرکز خدا، یہ ایمان. ٹھیک ہے؟ اور یہی خشوع کے بھی اصل مانے گئے ہیں، کہ دل پر صفات خدا کا اثر ہے، یا سارا علم رکھنے کے باوجود دوسروں کی کوالٹیز کا اثر ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اصل خشوع کے معنی یہی ہیں کہ ہم اتنی ساری باتیں کی، اتنی ہم نے نمازیں پڑھ لیں، شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ لی، لیکن اس کے بعد مثال کے طور پر اگلی صبح ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جاب چھوٹ گئی، بس دنیا اندھیر ہو گئی ہماری، تو کیا نماز پڑھی اس شب قدر، کیا کیا عمل کیا شب قدر میں پھر. ٹھیک ہے؟ یہ اصل چیز ہے کہ توجہات کا مرکز، اس بات کا پورا انسان کو یقین ہو کہ میں عبد خدا ہوں اور میرے تمام امور وہو یدبر الامر. الیس اللہ بکافن عبدہ، یہ آیت جب پہلی دفعہ میں نے پڑھی بہت بہت سنسنی سی دوڑ گئی جسم میں، سورہ زمر کی آیت، الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا نہیں ہے خدا کافی اپنے بندے کے لیے. اب یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ جو اپنے تمام امور میں یا اس کے لیے کس پر بھروسہ کر رہا ہے؟ غیر خدا پر بھروسہ کر رہا ہے. یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے؟ ان جگہوں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں بہت آرام سے، اور پھر وہی کوالٹی، وہی چیز آ جاتی ہے کہ قلب میں کیا ہے، خشوع نہیں ہے. خشوع نہیں ہے یعنی ایمان نہیں ہے. تو پس اہل علم و ایمان از ہم ممتازن، ہر اہل علمی اہل ایمان نیست. ہر اہل علم صاحب ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو اس عالم ہے ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو. پس باید پس از سلوک علمی خود را سلک مومنین داخل کند. تو جب تم نے یہ سلوک علم کا رستہ طے کر لیا، علمی طور سے چیزوں کو دقت کر لی، سمجھ لیا، تو اب مومنین کے زمرے میں داخل ہو، یعنی حالت خشوع پیدا کرو اپنے قلب میں. اور یہ اس حالت خشوع کا مظاہرہ سب سے زیادہ کہاں ہونا چاہیے؟ نماز میں. اگرچہ کہ ہاں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں خاشے ہیں اور باقی نماز کی حالت سے باہر آئے تو ختم. یعنی اور جیسے خود میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ علماء نے یہ بات بیان کی، اور معصومین کے اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی قبولیت کا پتہ 2 نمازوں کے درمیانی وقفے سے چلتا ہے. 2 نمازوں کے درمیان انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی.
جی
جی. وہ عظمت و جلال و بہا و جمال حق جلت عظمت و راب قلب برساند تا قلب خاشع شود. یعنی خدا کی عظمت جلال و جمال کا اثر قلب تک پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ قلب خارج ہو جائے. وہ اللہ مجرد علم خشوع نمی آورد. مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل یونیک، تنہا، ان ریلیٹڈ، یعنی کہ وہ علم جو خالص علم ہو، یعنی خالص بس پتہ ہے چیزیں، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ خشوع پیدا نہیں کرتا. اچھا، دوسری آیت، اس پہ تھوڑا سا آج ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ بہت بہت زبردست آیت ہے. اور ہم نے پہلے اس کا اجمالاً ایک ذکر بھی کیا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، جس میں خدا نے باقاعدہ فرمائش کی ہے خشوع کی. الم یعنی للذین آمنوا، کیا نہیں آیا ابھی تک للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے؟ وہ وقت نہیں آیا. کون سا وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ اس کی تشریح ہے ایک لحاظ سے، کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب ذکر خدا کے لیے خاشے ہو جائیں. یعنی خدا باقاعدہ سوال کر رہا ہے مومنین سے کہ تم کس قسم کے مومن ہو، کہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل یاد خدا کے لیے جھک جائیں، خاشے ہو جائیں، وہ عظمت جلال و جمال الہی کا اثر تمہارے قلب پہ قائم ہو، ابھی تک یہ وقت نہیں آیا. وما، لیکن اس کے آگے کی جو آگے کے جو ٹکڑا ہے نا، وہ مزید اس کو بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کرتا ہے. وما نزل من الحق، اور جو کچھ، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ خشوع کس کے مقابلے میں ہو؟ یاد خدا کے لیے. اور جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے حق میں سے، یعنی قرآن، کہ یاد خدا کے لیے دل جھکے میں ہوں، اور جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے پیغام حق میں سے یعنی قرآن، اس کے آگے انسان کے دل جھکے میں ہوں. یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر خشوع ہونا چاہیے مومنین کے لیے، جہاں جن کے آگے مومنین کے قلب جھکے میں ہوں. ولا یکونوں، اور وہ ایسے نہ ہو جائیں، کلزینہ اوت الکتاب من قبل، ان لوگوں کی مانند جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، اور پھر ان پر ایک بہت طولانی مدت گزر گئی، فقست قلوبهم، اور ان کے دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے. قسی یعنی پتھر کی مانند ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے یعنی ان اہل کتاب میں سے کثرت سے فاسق ہے. تو اب خشوع کا اپوزٹ کیا ہے؟ جس دل میں، یعنی ایک چیز ہم نے سمجھی کہ جس دل میں خشوع نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ عالم ہو سکتا ہے وہ نفس، وہ معتقد ہو سکتا ہے وہ نفس، مومن نہیں ہو سکتا جس قلب میں خشوع نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات اور آگے چل رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، ان سے بھی خدا کا یہی مطالبہ تھا. کس چیز کا مطالبہ تھا؟ خشوع کا، ذکر خدا اور پیغام حق کے مقابلے میں خشوع اختیار کرو. لیکن ان پر ایک طولانی مدت گزر گئی کہ انہوں نے خدا کی اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا، پازیٹیو رسپانس نہیں دیا خدا کے اس پیغام کا، خدا کی اس چاہت کا. تو کیا ہوا؟ فا یعنی پس، ایز دا ریزلٹ آف وچ، قساوت کا شکار ہو گئے قلوبهم، ان کے قلوب اور ان کے دل. تو یعنی جس دل میں خشوع پروردگار نہیں ہے وہ ان دا اینڈ کہاں پر خاتمہ ہوگا اس کا؟ قساوت پر. اچھا، قسی القلب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر پتھر ہو، پتھر میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یعنی جیسے خدا نے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بہت پہلے اس کی بھی سورہ بقرہ میں اس مثال کو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، کہ ایک مومن کی مثال باغ کسی ہے، جو کافر ہے اس کی مثال پتھر کسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر باغ ہے، یعنی زرخیز مٹی ہے، تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے، خدا کی رحمت جو بارش کی مانند برستی ہے اس کو جذب کرتی ہے، اس میں سے فصل اگاتی ہے، پھل پھول نکالتی ہے. لیکن جو پتھر ہے، نہ وہ دل نہ رحمت خدا میں سے کچھ جذب کرنے کے قابل ہے اور نہ کچھ اگانے کے قابل ہے. تو جو قلب خاشع ہے, جو قلب مؤمن ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے کہ اس میں جاذبہ ہے اور نشو نما ہے, یعنی وہ خدا کی رحمت کو جذب کرتا ہے, یہ صلاحیت موجود ہے, اور اس رحمت کو جذب کرنے کے بعد اس میں سے اچھائیاں اور کمالات اور فضائل اگتے ہیں, برآمد ہوتے ہیں. یہ قلب خاشع ہے, یعنی اس آیت کے اندر یہ پورا میسج موجود ہے کہ جو قلب خاشع ہے, جو مؤمن ہے, اس میں یہ کوالٹی موجود ہے. کس چیز کے سامنے خاشع ہیں؟ ذکر خدا, ذکر خدا کی بہترین حالت نماز, اور جو خدا نے حق میں سے نازل کیا یعنی قرآن, اس کے سامنے اس کے قلب جھکا ہوا ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے. اور جس نے اس چیز کو ختم کر دیا, جو اس خدا کے اس پیغام پر جس نے توجہ نہیں کی, ان کے دل کیا ہو گئے؟ ایک طویل مدت گزر گئی, یعنی خدا مہلت دیتا رہا, اور خدا کے مہلت دینے کا حقیقی مطلب یہ کہ خدا انتظار میں کہ بھئی میں نے تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دیں, آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس ناؤ. انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, ایک طویل مدت اس حالت میں گزر گئی, ان کے قلب قسی ہو گئے, اب اس میں پتھر کی مانند ہے, نہ جذب ہے نہ نشو نما ہے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے. فاسق کی تعریف کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ یا فسقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فسقہ کا مطلب ہوتا ہے جو حد ہے اس سے باہر نکل جانا, ٹھیک ہے, حدود کو توڑ کر باہر نکل جانا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے فاسقون کہ یہ حدود الہیہ کے اندر نہیں ہیں, ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے باہر ہیں, جو کہ بات واضح obvious ہے کہ یہ اہل کتاب کی اکثریت وہ ہے کہ جو خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر زندگی گزارنے نہیں گزارتے بلکہ اس سے باہر ہیں. اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق جو حدود خدا سے باہر نکل جاتا ہے توڑ کر, وہ اس بھیڑ کی مانند ہوتا ہے چونکہ جو گلے کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور کسی بھی وقت کوئی بھیڑیا آ کے اس کو شکار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کثیر منہم فاسقون, اکثریت کی ان میں یہ حالت ہے. شاید ایمان ثوری کے ہما اعتقاد بما جاء به النبی علیہ السلام است مقصود باشد, کہ شاید پہلے مرتبے پر جب ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ظاہری, یعنی کہا ایمان ثوری یعنی صورت والا ایمان, ایک ظاہری ایمان ہے, شکل ایمان کی خالی. وہ ایمان کی شکل کیا ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پیغمبر اکرم لائے وہ صحیح ہے, ہم قبول کر رہے ہیں, یہ ظاہری ایمان ہے. لیکن ایمان حقیقی ملازم بہ یک مرتبہ از خشوع است, لیکن ایمان حقیقی میں کوئی نہ کوئی درجہ خشوع کا لازمی ہونا چاہیے. خشوع کے مراتب و درجات ہیں, لیکن وہ ایمان حقیقی ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس میں خشوع کسی درجے پہ بھی نہ پایا جائے, یہ لازم ہے. یا آ کہ خشوع در آئے شریفہ خشوع بہ مراتب کاملہ باشد, چنانچہ عالم را گاہی اطلاق کنند بر کسے کہ از حد علم بہ حد ایمان رسیدہ. اور یعنی کہ یہ چیز کہ جہاں پر خدا نے یہ کہا کہ جہاں علم اور خشیت کو آپس میں ملایا ہے, وہ آیت سورہ فاطر کی ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے خشیت کرتے ہیں بندوں میں سے علماء. تو یعنی یہ علماء وہ نہیں ہے کہ جو فقط چیز کو جانتے ہیں یا نالج رکھتے ہیں, بلکہ یہ علماء وہ ہیں کہ جو اپنے علم کے ذریعے سے, یا اگر بظاہر آیت کو دیکھیں کہ من عباد ہی اللہ کے بندوں میں سے, یعنی بندگی کا اثر ہے علم کی وجہ سے. اور آپ کو یاد ہے اس آیت کے حوالے سے خاص بات ہم نے ذکر کی تھی, انما یخش اللہ من عباده العلماء, یہ سورہ فاطر کی آیت ہے اور آیت کے نمبر ہے 28. اس آیت میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا ظاہری طور سے علماء کہہ رہا ہے، یعنی سیاق آیت جو آیت کا سے پچھلا حصہ ہے، اس میں علماء وہ ہیں کہ جو آیات الہیہ کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جس میں جو ذکر ہے کہ خدا کی نشانیاں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یعنی ظاہری طور سے ہم کہیں تو سائنٹسٹ، جس کو یہاں خدا عالم کہہ رہا ہے، وہ عالم وہ ہیں کہ جو اہل مشاہدہ ہیں خدا کی نشانیوں کا، نہ کہ وہ عالم ہیں کہ جو ہماری اصطلاح میں عالم ہوتے ہیں. تو خدا، یعنی کہ اس چیز کو بھی بہت زیادہ مد نظر ہمیں رکھنا ہے کہ ایک بات سورہ توبہ کی آیت کے آخر میں ہے کہ لوگ نکلیں، اور یعنی بہت معذرت سے میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جس لفظ کو کہتے ہیں عالم دین، اس قسم کی کوئی، اور جس سینس میں ہم عالم دین کو لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بہت سارے مسائل یاد ہوں، بہت ساری چیزیں پتہ ہوں، اس سینس میں کوئی فضیلت کہیں بیان نہیں کی گئی ہے. یا تو خدا نے کہا کہ یخش اللہ من عبادہ العلماء، ان لوگوں کی فضیلت ہے کہ جو خدا کی نشانیوں کو جو آفاق اور انفس میں ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس حقیقت تک پہنچتے ہیں. اور جو وہ والی آیت ہے کہ جس سے آپ علم دین کے حصول کی بات کرتے ہیں، اس آیت میں ہے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ انہیں تم میں سے کیوں کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنے معاشرے میں سے نکلیں اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. کس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں؟ اصطلاحات فقہی رٹنے کے لیے نہیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہرائیوں میں اتریں اور ان مراتب و معارف تک پہنچیں کہ جن تک عام لوگ نہیں پہنچتے، اور پھر واپس آئیں اور اپنی قوم کو تعلیم دیں. یہ اصل چیز ہے. یعنی خدا کہیں بھی اس قسم کے عالم کو جو فقط بس کہہ کہ ہاں مجھے یہ مسائل پتہ ہیں، یہ چیزیں پتہ ہیں، یہ عقیدہ پتہ ہے، یہ عقیدہ، اس قسم کے عالم کی کہیں کوئی ورت نہیں بیان کی گئی ہے. یعنی عالم وہ ہے کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، جو بہت مشہور جملہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، کہ الی رجل فقیہ، فقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں مسائل خالی احکام نماز اور حلال و حرام، فقیہ کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو گہرائی رکھتا ہے، مین آف ڈیپتھ. صحیح. تو علم کی بھی جب بات آتی ہے، اور خدا جس علم کو مطلب قابل قدر دیکھتا ہے اور جس علم کو باعث عظمت قرار دیتا ہے، وہ علم یعنی کہ جو آیات الہیہ کا علم رکھے، جو حقیقت دین کو پہچانے اور جانے، وہ عالم اس بات کے لیے بہت زیادہ پاسبل اور پروبیبل ہے اس کے لیے کہ اس کے دل پر خشیت الہی کا اثر قائم ہو جائے، اگرچہ کہ لازم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پروبیبل ہے. جی
جیسے آپ نے جس طریقے سے آیت پڑھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی بہت زیادہ قدر ہے جو آیت الہی کے اوپر غور کرتے ہیں، جبکہ ہم علماء کی زندگی میں علماء سے یہاں پہ مجتہدین کی جیسے افراد کی زندگی دیکھیں، تو اس میں آپ کو صرف اور صرف وہ پہلو نظر آتے جو جسے ہم اصطلاح میں فکری کہتے ہیں.
ایسا نہیں ہے بہت زیادہ، مطلب یہ خود یہ کیا چیزیں، یہ خود کیا چیزیں، یہ تفقہوا فی الدین ہے نا، مطلب انہوں نے جو بار بار آداب و صلاۃ اور اسرار و صلاۃ اور وہ چہل حدیث اور ان سب کی تشریح کی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ دین کے چھلکے پہ نہیں رہو، دین کے مغز میں اترو، لب میں جاؤ. وہ پہلو بھی موجود ہے. مثلاً میں ایک جملے کا بلکہ میں نے ریفر بھی کیا تھا کہ ان کی جو چہل حدیث کے اندر حدیث نمبر 4 ہے تکبر پہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو طالبان علم ہیں حوزہ علمیہ کے اندر، ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے کہ تم یہ ساری باتیں تھوڑی سی وہ رٹ رٹا کے اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ علم موسیقی کی اور انجینئرنگ کی باریکیاں تمہارے اس سے کہیں زیادہ ہیں. कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जितनी चीज़ें हैं कि तुम ये खाली क्या ये सब इस्तेलात रटने के बाद समझते हो दुनिया में हमसे बाफजीलत कोई नहीं। तो अगर खाली ये मुशगाफी बायस कमाल है तो दुनिया में के दूसरे उलूम जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा बारीक हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो उसमें यानी उसमें बिल्कुल, और इस और इसमें और मैंने आप लोगों को सुनाया भी था, आगा जवादी आमली ने भी बहुत दफ़ा इस बात को बयान किया है कि उन्होंने साफ सुथरे अल्फाज में कहा है कि जो कुछ दानिशगाह में है वो भी इल्म दीन है और जो कुछ हौजे में है वो भी इल्म दीन है। कि जो ये दानिशगाह इन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में इस बात पर तहकीक होती है कि खुदा का काम क्या है और हौजे में इस बात पर तहकीक होती है कि खुदा का कौल क्या है। उन्होंने कहा कि इल्म के दीनी और बेदीन होने में फ़र्क इसका नहीं है कि आप ये पढ़ रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं, बल्कि इसमें फ़र्क ये है कि वो इल्म किस कंसेप्ट के ज़ेरे साया एग्जिस्ट करता है। यानी जो केमिस्ट्री पढ़ता है इस नीयत से कि खुदा की हिकमत को जाने, ऐन इल्म दीन है, हाँ तो बिल्कुल, तो वो आयात इलाहिया को समझते हैं और उसके बावजूद सीधे जहन्नम में, क्योंकि क्योंकि खुदावंद करीम ने एक जो ईमान के हवाले से
जी
एक आयत में भी देख रहा था सूरह सबा की, बहुत बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वल्लज़ीना ला युमनूना बिल आखिरत, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, फिज़लालिल बईद, उससे पहले एक और लफ्ज़ भी है लेकिन ये फिज़ कुरान ने नतीजा दे दिया है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता यानी कि अंजाम और हिसाब है वो न मोमिन है बल्कि दूर की, ज़लाल बईद का मतलब ज़लाल मुबीन नहीं है, फ़र्क है इसमें, ज़लाल मुबीन यानी खुली हुई गुमराही, ज़लाल बईद यानी बहुत दूर की गुमराही, यानी ऐसी गुमराही कि जिसने उसे राह हक से बहुत दूर कर दिया है। तो आज जो है ना मेरा ख्याल है कि अगर हम इस नतीजे को बरामद कर लें तो ये बहुत अहम नतीजा हमारे सामने आ रहा है कि इंसान की अपेरेंट एक्टिविटी डिटरमिन नहीं करती है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। यानी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तहकीक कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, इनमें से कोई चीज़ डिटरमिन नहीं करती है, बल्कि हकीकतन सिर्फ दो हैं जो, और वो भी इनफैक्ट एक हैं, खुदा और आखिरत। यानी उस हकीकत मुतलका पर ईमान और उसकी तरफ तवज्जो, यानी जैसे मैंने कहा फोकस ऑफ अटेंशन वो, और इस बात को का पूरा पूरा लिहाज कि मैं अकाउंटेबल हूँ और मुझे अपनी हर चीज़ का हिसाब देना है। ये दो चीज़ें हैं कि जो इंसान की पूरी ज़िंदगी की वर्थ का तायुन करती हैं। इसको आप जनरलाइज़ कर लें किसी भी तरीके से, मैं बाकी कुछ भी नहीं है, मैं इतनी इबादत कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं 20 साल से हौजे में पढ़ रहा हूँ या 20 साल से यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूँ, इनमें से किसी चीज़ की ओरिजिनल वर्थ नहीं है। तो जो सालिके तरीक़े आखिरत खुसूसन बा क़दम मेराज सलाती लाजमस्त क़ल्ब खुदरा बा नूर इल्म ईमान खाशे कुनत, के जो सालिके तरीक़े आखिरत है। अच्छा, ये जुमला बार 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 कह रहे हैं, सालिक यानि कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक रस्ते पर होना चाहिए, उसे कौन सा रास्ता, तरीक़े आखिरत, तरीक़ यानि राह, कौन सी राह, आखिरत की राह, जो आखिरत की राह पर चल रहा है उसको बिलखुसूस मेराज सलात के कदम के जरिए से, यानी सलात ये नमाज एक मेराज है, उसके जरिए से क्या लाजिम है कि अपने कल्ब को नूर इल्म व ईमान के जरिए से खाशे करें और जितना ज़्यादा मुमकिन हो इस हालत को अपने नफ्स में बाकी रखे, तमक्कुन अता करे कि ये चीज़ नफ्स में बाकी रहे, और حالت تمکن و استقرار در اول امر گرچہ برائے امثال ماہ قدر صعب و مشکل است، کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ابتدا میں اس حالت خشوع کا باقی رکھنا مشکل ہے، یعنی نماز میں مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں، ولے با قدر ممارست و ارتیاز قلبی امر است بسے ممکن، لیکن اگر ہم اس کو باقاعدہ ریاضت کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، توجہ کرتے رہیں، تو یہ چیز ایک ممکنہ حد تک حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا یا اس کی طرف سے توجہ ہٹا دینا وہ خطرناک ہے۔ عزیزم تحصیل کمال و زاد آخرت طلب و جدیت می خواہد، اے میرے عزیز، کمال کا حاصل کرنا اور آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا، طلب و جدیت می خواہد، طلب یعنی پہلی منزل پر انسان طلب کرے، اس کا چاہنے والا بنے، اور جدیت یعنی کانسٹنٹ اینڈ کنٹینیوس ایفرٹ، جی یہ مانگتا ہے۔ اور شاید ہم ابھی اس جگہ پر ہیں کہ اس چیز کو طلب ہی نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہماری حالت زیادہ تر کیسز میں یہ ہے کہ ہم دین کو چاہتے ہیں دنیا کے لیے، تقریباً یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کہ ہماری نماز کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ میری جاب اچھی چلتی رہے، ٹھیک ہے، مجلس میں جو میں نے اتنی 4-6-8 دیگیں کھلا دیں، یہ کہ پورا سال جو ہے نا اگلی مجلس کرنے تک میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ اپروچ ہے کہ آپ دین کو یوز کر رہے ہیں دنیا کے لیے، جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مرتبہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، تو پہلی چیز طلب ہے۔ کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بھی کچھ اشعار انہوں نے نقل کیے تھے کہ اس رستے میں کچھ چیزیں لازمی ہیں، ہمت و طلب اور ادب، اور ایک چیز اور ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، یعنی اس رستے پر چلنے والے کے لیے پہلی چیز طلب کرے، ہمت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جب طلب کرتے ہیں تب کہتے ہیں وہ چوٹی یہ اوپر، وہیں ہمت ہار جاتے ہیں، نہیں، ہمت اور اس رستے میں آگے بڑھے ادب کے ساتھ، گستاخی نہ کرے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، کہ جو با ادب نہیں ہے، با تہذیب نہیں ہے، اسے کبھی منزل نہیں ملتی۔ آپ نے کبھی ایک بات پہ غور کیا ہے، جو آج کل جس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں جو شیطانی اثرات ہیں، اور اب سے 2-4 جنریشنز پہلے آپ دیکھ لیں، چاہے ہمارے اندر ہو چاہے دوسرے اہل کتاب کے اندر ہو، یہ بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے، ادب کا بہت بڑا فرق واقع ہوا ہے، کہ بزرگ کو جس طریقے سے دل چاہے مخاطب کر دو، جس طریقے سے دل چاہے بول دو، یعنی پہلے کیا چیز تھی کہ جو صحیح معنوں میں جو با ادب افراد تھے کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ محفل میں پیر پھیلا کے بیٹھیں، بلند آواز سے قہقہہ لگائیں، یعنی یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھی ہیں کہ وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ ادب رخصت ہو جائے انسان کی منزل کھو جاتی ہے اس سے، تو ہمت، طلب، ادب یہ سب کی سب ضروری ہیں۔ تو ہم ابھی تک طالب آخرت نہیں بنے، بلکہ خدا نے دین کی نعمت ہم کو دی ہے، اس نعمت سے ہم اپنی دنیا طلب کرتے ہیں، نہ کہ دین کے ذریعے سے آخرت طلب کریں۔ تو طلب اور صرف طلب سے کام نہیں بنتا، بلکہ مسلسل جد و جہد چاہیے ہوتی ہے، اور اس چیز کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کے لیے کیسی محنت کرنا ہے جو تجھے خستہ کر دے، یعنی معمولی محنت نہیں ہے اس رستے کی، وہ محنت ہے جو انسان کو خستہ کر دے، شکستہ کر، انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اور انسان اس کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑا رہے، کہ جس کی پھر وہی بات آتی ہے کہ بہترین مثال خود اہل بیت علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو سنائی بھی تھی وہ روایت، کہ کچھ افراد نے اس بات کو دیکھا یا مشاہدہ کیا تو حیرت زدہ، یعنی آپ خود آپ کے اپنے ارد گرد کے افراد حیرت زدہ رہ گئے کہ اس شخص پر موت کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا ہے اور جو آپ کا قیافہ ہے، قیافہ مبارک، وہ اس میں اور روشنی آتی جا رہی ہے. تو وہ ہرچہ مطلوب بزرگ تر باشد جدیت در راہ آن سزاوار تر است. جتنا مطلوب بزرگ ہے، یعنی جتنا ایم اینڈ آبجیکٹیو جتنا ہائی ہے، اس کے لیے کوشش بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اتنی ایفرٹ کا میگنیٹیوڈ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. البتہ معراج قرب الہی و مقام تقرب جوار رب العزت با این حال سستی و فطور و سہلنگاری دس نہ دہد. انسان چاہتا ہے کہ قرب الہی کی معراج تک پہنچ جائے، اس کے تقرب کے مقام کو حاصل کرے، اس کے ساتھ یہ سستی، کاہلی، سہلنگاری. اچھا، سہلنگاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سستی اور سہلنگاری دو الگ چیزیں. سستی از لیزینس، سہلنگاری کا مطلب ہے آلویز اڈاپٹنگ دا ایزیئر پاتھ. سستی نے لیزینس، حرکت ہی نہیں کر رہے. سہلنگاری کا مطلب ہے کہ زندگی کے جو رستہ ہے اس میں سے ہمیشہ آسان رستہ تلاش کرو، مشکل کو چھوڑ دو. اور یہاں پر ہمیں رسول پاک کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ خدا نے جنت کو گھیر دیا ہے مشکل اور بلا میں، اور جہنم کو رکھا ہے آسانی اور لذت میں. تو ہمیشہ جو دو رستوں میں سے سخت رستہ آتا ہے، سخت رستہ جنت والا ہوتا ہے. تو سہل انگاری یعنی آلویز گوئنگ فار دا ایزیئر وے. یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچا سکے. مردانہ باید قیام کر تاب مطلوب رسید. اچھا، دوسری کہ اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر واقعاً تمہارا ایمان آخرت پر ہے، تو آخرت پر ایمان کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے یا جو معرفت کی سب سے پہلی منزل ہے، وہ یہ سمجھنا ہے کہ دار آخرت حیات دنیا کی طرح نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں عرض کر دوں. دنیا کے اندر سعادت و شقاوت ٹیمپرری ہے، آخرت کے اندر پرماننٹ ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم تکلیف میں ہیں خدا نخواستہ، یہ تکلیف یا تو تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائے گی، یا بہت طول کھینچا تو تا وقت مرگ، اس سے زیادہ تو نہیں جائے گی نا. یعنی موت سے آگے تو نہیں جائے گی کوئی بھی تکلیف. یہ سب سے پہلی بات کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھو کہ نشہ دنیا میں یا حیات دنیا میں تکلیفیں ٹیمپرری ہیں، آخرت کی تکلیف ٹیمپرری نہیں ہے، بلکہ مسلسل ہمیشہ باقی رہنے والی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات، انسان دنیا میں بیرونی طور سے چیزوں کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے جو اس کی تکلیف کو کم کر دیں، آخرت میں یہ کام نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ یعنی مثال کے طور پر انسان بیمار ہے، دوا کھا لی، انجیکشن لے لیا، ہاسپٹل چلے گئے، یہ سب چیزیں، یہ میجرز ایڈاپٹ کر لیے، تکلیف میں کمی واقع ہو گئی. آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آخرت بنیاد ملکات نفس پر ہے. اگر نفس کے اندر خرابی ہے تو تکلیف وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، تکلیف باہر سے نہیں آ رہی کہ جس کو آپ بیرونی کسی ایجنٹ سے کم کر دیں. درست؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آخرت کی معرفت یعنی اس پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ دار آخرت اور حیات دنیا ایک جیسی نہیں ہے، کہ اس عالم سے کوئی شباہت نہیں ہے، کہ وہاں کی نہ وہاں کی نعمتوں کی یہاں سے کوئی کمپیریزن ہے، اور نہ وہاں کی نقمت اور عذاب کا یہاں سے کوئی کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے. تو اس رستے میں یعنی کہ جو جس جگہ پر تمہیں جانا ہے اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرو. تو دربین اطاعت و عبادات ہیچ یک بمرتبہ ای نماز کے معجونی است جامع الہی کے متکفل سعادت بشر است و قبول عام موجب قبولی جمیع اعمال است نمی باشد. بس یہ آخری جملہ, اس کے آگے نہیں انشاءاللہ. کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھو کہ خدا نے جتنے احکامات دیے ہیں اطاعت اور عبادت کے حوالے سے ان میں سے کسی کا مرتبہ بھی نماز کے مقابلے میں نہیں ہے, نماز کے برابر نہیں. نماز وہ معجون ہے. معجون کسے کہتے ہیں؟ معجونی اس جامع الہی. معجون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ چیز جو بہت ساری چیزوں کے نچوڑ کو یا ایسنس کو جمع کر کے بنائی جاتی ہے. انہیں جیسے معجون جو بنائی جاتی ہیں جو حکیم بناتے ہیں, اس میں یہ کہ اس کا ایسنس, اس کا ایسنس, اس کا ایسنس, کہ یہ تمام چیزوں کا ایسنس جمع کر کے اور ایک چیز بنائی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاورفل میڈیسن ہے, پاور موسٹ پاورفل میڈیسن ہے, کہ اس میں اس کا بھی نچوڑ ہے, یہ بھی نچوڑ ہے, انہیں کہ کئی چیزوں سے مل کے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ نماز معجون ہے. کس چیز کی معجون ہے؟ بشر کی سعادت کے لیے جتنا کچھ چاہیے ان سب کی معجون ہے. یعنی سعادت بشر انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے, انسان کو سعادت دینے کے لیے جتنے انگریڈینٹس کی ضرورت ہے ان سب کا نچوڑ لے کر ایک معجون بنائی گئی اور وہ ہمارا ہاتھ میں دے دی گئی نماز کی شکل میں. کہ یہ وہ معجون ہے کہ متکفل سعادت بشر است. اور اسی وجہ سے پھر وہ حدیث ایکسپلین ہو جاتی ہے. جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تب ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان ردت رد ما سواہ و ان قبلت قبل ما سواہ. کہ اگر نماز رد ہو گئی تو ہر چیز رد ہو گئی, نماز قبول ہو گئی تو ہر چیز قبول ہو گئی. یعنی نماز رد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو بیسک انگریڈینٹس ہیں سعادت کے وہ موجود نہیں ہیں. اور جن میں سے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ خشوع قلبی. بات واضح ہو رہی؟ تو جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ حدیث کی میننگ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ نماز تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے. کہ اگر یہ قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے, یہ رد ہے تو ہر عمل رد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ معجون ہے کہ جس میں انسان کی سعادت کے تمام انگریڈینٹس کو پرو دیا گیا ہے, سمو دیا گیا ہے. تو اگر تم آخرت کے رستے پر جانا چاہتے ہو, اگر آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو, اگر آخرت کے لیے اپنا سامان جمع کرنا چاہتے ہو, تو بیسٹ از یعنی کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ صلات. لیکن کون سی صلات؟ جو اس کی شرائط کے بے شرائط ہیں وہ شروط ہیں, جو اپنی شرائط کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں ادا کی جائے. جی.